الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
جانے کے لیے پروردگار نے کسی عام انسان کا انتخاب نہیں کیا، جس کو سمجھانے کے لیے خدا بند عالم نے ضروری سمجھا کہ اس کائنات میں علی کو اتارا جائے، جس کو سمجھانے کے لیے پروردگار نے ضروری سمجھا کہ اس کی تفسیر کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی تبیین کے لیے معصوم کو اس کائنات میں محبوس کیا جائے. وہ نہیں سکتا کہ حجت خدا اس کائنات میں موجود نہ ہو. وہ حجت خدا کے جو مفسر قرآن ہیں، الغرض یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس قرآن سے انسان کو سمجھیں. سب سے پہلا آپ کی خدمت میں جو نقطہ بیان کیا وہ یہ کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہمارا رابطہ خداوند عالم سے ہو جائے، خداوند عالم سے ہمارا رابطہ ہو جائے. کیا آیا پروردگار نے اس رابطے کے لیے ہمیں کوئی ایسی صفت عطا کی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ رابطہ استعمال کر سکیں؟ توجہ سے سنیے گا، درود پڑھے محمد والے محمد. مصداق میں اشتباہ کر گیا، اس نے کہا کہ حق کوئی اور ہے، جبکہ پروردگار کہتا ہے حق میں ہوں، تمہیں میرے پیچھے آنا چاہیے تھا، تمہیں میرے ساتھ دوڑ لگانی چاہیے تھی۔ مصداق اس معین چیز کو کہتے ہیں، مصداق اس مشخص شے کو کہتے ہیں کہ جو خارج میں موجود یا جس کے اوپر مفہوم منطبق ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک مفہوم ہے گاڑی کا، لیکن گاڑی کا مصداق میں خارج میں دیکھتا ہوں کہ جب چار پہیوں والا ایک چلنے والا ایک سواری دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ اس کا مصداق ہے، مفہوم میرے ذہن میں ہے۔ ہمارے ذہن میں کرسی کا ایک مفہوم ہے، مائک کا ایک مفہوم ہے، لیکن اس کا مصداق کون سا ہے؟ مجھے آگے کوئی بتاتا ہے کہ اس کا مصداق یہ ہے۔ میرے ذہن میں انسان کا ایک مفہوم ہے، میرے سے آگے کوئی سوال کرے کہ اس کا مصداق کون سا ہے، میں کہتا ہوں یہ جو سارے بیٹھے ہیں یہ سب انسان۔ وہ مفہوم خارج میں جس شے کے اوپر منطبق ہوتا ہو، امپلیمنٹ ہوتا ہو، اس کو مصداق کہا جاتا ہے۔ میرے ذہن میں حق کا ایک مفہوم ہے، میں خارج میں جب ڈھونڈنے لگا، عالم خارجی میں، اس عالم میں، عالم مادہ میں جب ڈھونڈنے لگا تو مجھے سمجھ آیا کہ شاید یہ حق کا مصداق ہے، جبکہ وہ حق کا مصداق نہیں ہوتا۔ میں اس مصداق کے تعین کے اندر اشتباہ کرتا ہوں، میں اس مصداق کی امپلیمنٹیشن کے اندر اشتباہ کرتا ہوں، اور بعد میں وہی خسارہ جو اس اشتباہ کے ذریعے میں حاصل ہوتا ہے مجھے بھگتنا پڑتا ہے، وہ سارا مجھے سہارنا پڑتا ہے۔ ضروری ہے کہ انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ انسان حق کا مطالبہ کرے، حق کو پہچان لے، لیکن اس فطرت کے ساتھ جب انسان تعین غلط کرتا ہے، اشتباہ کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے جتنے مذہب نظر آتے ہیں، توجہ سے جملے سنیے گا، جتنے مذہب نظر آتے ہیں سب اس تعین کے اندر اشتباہ کر بیٹھے، سب نے تعین کے اندر اشتباہ کیا۔ خدا کہتا ہے کہ تمہیں حق تک پہنچنا ہے، آؤ در بتول پر آ کر مجھے پکارو۔ تمہیں حق تک پہنچنا ہے، آؤ رسول کے خانواد آل طہارت کے پاس آؤ، میں تمہیں آگے ملوں گا۔ مجھے خداوند عالم نے بتایا کہ تم نے حق کو کس طرح سے پہچاننا ہے، تمہارے لیے کس طرح سے میں حق کو معین کروں گا، خداوند عالم نے بتا دیا مجھے، لیکن میں اس انتباق میں، اس مصداق میں، اس امپلیمنٹیشن میں اشتباہ کر بیٹھا۔ انسان فطرتاً قدرت مند کی طرف تمائل رکھتا ہے، وہ ناتوان کا سہارا نہیں لیتا۔ کل مفصل آپ کی خدمت میں عرض کیا، فطرت ہے انسان کی کہ وہ کمزور کا سہارا نہیں لیتا، کسی کمزور دیوار کے ساتھ جا کر ٹیک نہیں لگاتا، ضروری ہے کہ وہ دیوار مضبوط ہو۔ خداوند عالم کہتا ہے کوئی ہے اس کائنات میں، عالمین میں، کہ جو مجھ سے زیادہ مضبوط ہو، جو مجھ سے زیادہ قدرت مند ہو، کہ جس کا نام لے کر ایک انسان کامل اپنے اکیلے ہاتھ سے در خیبر کو اکھاڑ دے۔ اس طرح سے امیر المومنین نے جا کر اتقا کیا خداوند عالم کے ساتھ، کہتے ہیں کہ میں نے اس در خیبر کو اپنی قوت جسمانی سے نہیں اکھاڑا، قوت رحمانی سے اکھاڑا۔ انسان کی فطرت ہے، انسان کبھی بھی کسی ناتوان سے جا کر سہارا نہیں لیتا، ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ، بلکہ کوشش نہیں، فطرت کہتی ہے کہ کسی قدرت مند کے ساتھ جا کر لگو۔ خداوند عالم کہتا ہے مجھ سے زیادہ قدرت مند کوئی نہیں ہے، آؤ میری طرف آؤ۔ میں نے مصداق میں اشتباہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک ناتوان کا سہارا لیا اور وہ دیوار گر گئی۔ اب جب وہ دیوار گری ہے تو نقصان مجھے بھی ہوا، پریشانی مجھے بھی ہوئی۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ منفعت طلب ہے، انسان کبھی بھی کوئی کام بھی ضیاع کے لیے نہیں کرتا، کوئی بھی کام نقصان کے لیے نہیں کرتا، فطرت ہے انسان کی۔ لیکن یہاں پر منفعت، یہاں پر پروفٹ، اس کے اندر میں اشتباہ کر بیٹھا۔ جب میں نے اشتباہ کیا اس پروفٹ کے اندر، میں سمجھا کہ جو اس مادی دنیا میں ہے وہی منفعت ہے، لیکن دوسری طرف مجھے حبیب نے مظاہر دکھائی دیتے ہیں کہ میرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میں کربلا میں حسین کی خدمت کے لیے پہنچ گیا۔ حضرت میسم تمار کو سب سے بڑی منفعت وہ نظر آئی کہ میرے امیر المومنین کی مجھے امیر المومنین کی محبت میں اس درخت پر سولی پہ لٹکایا جائے. وہ روزانہ اسی درخت کو اسی پودے کو جا کے پانی دیتے ہیں. یہ منفعت دکھائی دی, یہ منفعت دکھائی دی. آج جب بھی مجھے بیت امیر المومنین جانا ہوتا ہے کوفہ کی زیارت کے لیے, پہلے میں رک کے مصر میں تمار کی زیارت کرتا ہوں, پھر امیر المومنین کے گھر جاتا ہوں. کس قدر خداوند عالم نے ان کو عروج دے دیا, کس قدر خداوند عالم نے. انسان کی فطرت ہے کہ انسان منفعت طلب ہے, دیکھتا ہے کہ منفعت کس میں ہے. جس میں منفعت ہو وہ عمل انجام دیتا ہے, جس میں پروفٹ ہو وہ عمل انجام دیتا ہے. کبھی بھی انسان کسی نقصان کے لیے کام نہیں کرے گا. خداوند عالم قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ مائدہ کی 54 آیت میں, بہت خوبصورت آیت ہے, کہ درود پڑھے محمد و آل محمد. فطرت کے مصداق کا درست تعین نہ کر سکے, درست معین نہ کر سکے, اس کو خداوند عالم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں. توجہ سے جملہ سنیے گا, یا ایھا الذین آمنوا. خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے خطاب ہے. یعنی ایمان والے کون؟ کہ جو مومن ہیں, جو اسلام قبول کر چکے ہیں, جو ایمان پر ہیں. من یتردد منکم عن دینہ, کہ جو بھی تم اپنے دین میں سے پھر گئے, جو بھی اپنے دین سے پھر گیا. من یرتد, ایمان لے کر آیا. خداوند عالم نے اس فطرت کو جلا عطا کی. توجہ سے جملے سنیے گا, خداوند عالم نے اس فطرت کو جلا عطا کی, اس نے اس بہترین مصداق کا تعین کیا, لیکن اس کے بعد اس مصداق کو بھول گیا, کسی اور کو حقیقت سمجھ بیٹھا, کسی اور کو منفعت سمجھ بیٹھا, کسی اور کو قدرت مند سمجھ بیٹھا. خداوند عالم کہتا ہے یأتی اللہ بقوم, اس کو تو میں نے ہٹا دیا, لیکن پروردگار ایک قوم کو لے کر آئے گا. یحبہم و یحبونہ, اس کی خصوصیت کیا ہوگی, ان کی صفات کیا ہوں گی اس قوم کی, کہ پروردگار ان سے محبت کرے گا اور یہ پروردگار سے محبت کرے گا. یحبہم و یحبونہ اذلۃ علی المؤمنین, تیسری خصوصیت ان کی کیا ہے, کہ مومنین کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے. اذلۃ علی المؤمنین, مومنین کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے, ایسا نہیں ہے کہ مومنین کے ساتھ یہ سختی سے پیش آئیں. چوتھی صفت کیا پروردگار فرماتا ہے, عزتن علی الکافرین, اور کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آنے والے ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ کے اندر یہ جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم, لومۃ لائم, یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے. یہ پروردگار اس قوم کی صفت کو بیان کر رہا ہے کہ جو اپنی فطرت کے ساتھ درست مصداق کا تعین کر سکے, درست مصداق کو معین کر سکے. ذالک فضل اللہ ہے, پروردگار کا فضل ہوگا ان کے اوپر, یہ پروردگار کا فضل ہے, پروردگار کا کرم ہے, رحم ہے. یعطی ہی من یشاء, کہ پروردگار جسے چاہتا ہے اس کو یہ دے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے اس پر کرم کرتا ہے. واللہ واسع علیم, اور خداوند عالم بہترین علم رکھنے والا ہے, وسیع علم رکھنے والا ہے. کیا یا ہمارے درمیان ایسی قوم موجود نہیں ہے کہ جسے پروردگار محبت کرتا ہے اور وہ خداوند عالم سے محبت کرتے ہیں؟ ضروری ہے کہ انسان فطرت کے درست مصداق کا تعین کرے, جس کے نتیجے میں پروردگار ان 6 خصوصیات کے ساتھ اس کو متصف کرنا شروع کر دے. ضروری ہے کہ انسان فطرت کے درست مصداق کا تعین کرے, کہ جس کے نتیجے میں اس کو کسی کی ملامت اس کے اوپر اثر نہ کرے. کس قدر مشکل تھا کوفہ کے اندر, کہ جب امیر المومنین کے ماننے والوں کے اوپر سختی تھی, کہ جب امیر المومنین کے ماننے والوں کو آئسولیٹ کیا جاتا تھا, جب امیر المومنین کے چاہنے والوں کو مشکل میں ڈالا جاتا تھا, پریشانی میں ڈالا جاتا تھا, شکنجے میں ڈالا جاتا تھا, امیر المومنین کے ماننے والوں کو کارنر کر دیا, دیوار کے ساتھ لگایا جاتا تھا. ایک شخص آیا آ کر امیر المومنین سے کہتا ہے, معروف آپ کیا ہے, لیکن صرف تذکر کے لیے. کہتا ہے, مولا میں غریب ہوں, میں فقیر ہوں, کہا نہیں تم فقیر نہیں ہو, تم غریب نہیں ہو. کہا مولا میں فقیر ہوں غریب ہوں. امام کہتے ہیں تم فقیر نہیں تم غریب نہیں ہو. اسے جب تیسری دفعہ کہا تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ اگر اس کائنات کی تمام جتنی بھی مادہ جتنی بھی پیسہ جتنا بھی سونا چاندی جو کچھ ہے اس کائنات کے اندر اگر تمہارے لا کر قدموں میں رکھ دیا جائے تو کیا ہے تم ہماری محبت دے دو گے؟ کہتا ہے مولا اس کائنات کا ذرہ ذرہ لا کر میرے قدموں میں رکھ دیا جائے پھر بھی میں اپنی محبت نہیں دوں گا. کہا تم جیسا امیر کوئی نہیں ہے. کہا تم جیسا امیر کوئی نہیں. ان کو مشکلات میں ڈالا جاتا شکنجوں میں ڈالا جاتا لیکن وہ کہتے ہیں کہ مولا ہم آپ کی محبت نہیں چھوڑیں گے. کس قدر افراد ہیں تاریخ کے اندر کہ جنہوں نے آ کر فطرت کے ذریعے بہترین مصداق کا تعین کیا اور پروردگار ان کو کہاں سے کہاں لے گیا. کربلا میں ایک صحابی ہیں بشر حضرمی نام ہے ان کا. بشر حضرمی کہتے ہیں کہ شب عاشور آ کر امام حسین کے ساتھ کربلا میں ملے تھے تو پیچھے سے قاصد آیا اور آ کر بشر حضرمی کو پکارنے لگا. تو بشر حضرمی کا جب پتہ چلا تو وہ خیموں سے اس قاصد کو دور لے گئے. تو پوچھا کہ مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہا کہ تمہارے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے رئی کی سرحد سے, تمہاری بیوی بہت پریشان ہے اور چاہتی ہے کہ تم اور آ کر اس کی آزادی کا بندوبست کرو. وہ آگے سے کہتا ہے کہ آہستہ بولو کہیں میرا مولا حسین نہ سن لے. کہتا ہے امام حسین علیہ السلام نے سن لیا. کیسے معلوم, کیسے ہو سکتا ہے کہ زمانے کی حجت ہو کوئی مشکل میں ہو اور اس کی مشکل کو شائع نہ کرے. امام حسین خود اس کے پاس تشریف لے گئے اور لے جا کر کہتے ہیں کہ اے بشر کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ یہ قاصد آیا ہے اور آ کر کہہ رہا ہے کہ تمہارے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا رہے کی سرحد سے تو تمہاری بیوی کوفہ میں بہت پریشان ہے, آؤ اور آ کر اس کی جان بخشی کراؤ, اس کو زندان سے رہائی دلاؤ. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بشر انت حل منی, تم سے میں اپنی بیعت کو ہٹاتا ہوں, جاؤ اور جا کر اپنے بچے کی رہائی کا بندوبست کرو. آگے سے بشر کا جملہ کہ جو مختل کے سنہرے حروف سے یا کہیں کہ سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے کہ جو اس فطرت کی آواز کے ساتھ درست مصداق کا تعین کرنے میں کامیاب ہو گیا. مولا سے کہتا ہے اکلتنی الصباح حیاً ان ترکتک یا حسین, اے حسین مجھے اس بیابان کے درندے زندہ کھا جائیں اگر میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں. اے حسین میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا, مجھے اس جگہ کے درندے زندہ کھا جائیں. امام علیہ السلام نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ جاؤ میرے خیمے میں, میرا ایک کرتا رکھا ہے اس کو لے آؤ. امام علیہ السلام کے خیمے کو کرتے کو لایا گیا, اس قاصد کو دیا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ بازار کوفہ میں 4000 درہم کا یہ بکے گا, اس کے بچے کو بچا دے, اس کے بچے کو کچھ نہ ہو. اگر کوئی ملامت کرتا ہے, اگر کوئی آگے بڑھ کر دشنام کرتا ہے, اگر کوئی مشکل پیدا کرتا ہے, کوئی پریشانی پیدا کرتا ہے, یہ فطرت کی آواز جب حسین کے ساتھ جا کر منسلک ہوتی ہے نا, جب پروردگار حسین کے ساتھ جا کر منسلک ہوتی ہے نا, تو یہ کسی سے بھی پریشان نہیں ہوتی. لا یلوم, اس کو کوئی بھی ملامت, لا یخافون لومۃ لائم, کوئی ملامت کرنے والا اس کو خوف زدہ نہیں کر سکتا. ضروری ہے کہ انسان خداوند عالم کے ساتھ اس فطرت کی صدا سے جا کر استوار اپنا تعلق استوار کر لے, اپنا رابطہ درست کر لے. خداوند عالم نے جو انسان کو فطرت دے کر خلق کیا, یہ فطرت چاہے کوئی بھی انسان ہو, جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا, کسی بھی جگہ سے تعلق رکھنے والا ہو, یہ آسائش پسند ہے, آرام پسند ہے, چاہتا ہے پریشانی سے دور رہے, چاہتا ہے پریشانی کے قریب نہ آئے. کوئی ہے انسان جو کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ساری زندگی پریشان رہوں؟ کوئی ہے انسان کے جو کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی مشکل میں رہوں, پریشانی میں رہوں؟ کوئی ہے انسان کے جو جان بوجھ کر تنگ کپڑے پہنے تاکہ مجھے سارا دن اذیت ہوتی رہے؟ کوئی ہے انسان کے جو آسائش طلب نہ ہو؟ فطرت ہے انسان کی, انسان آسائش طلب ہے, انسان پریشانی سے دور رہنا چاہتا ہے، انسان ابتلا میں پروردگار سے دعا کرتا ہے، نہیں چاہتا کہ خود کو ہر وقت مبتلا پائے، خود کو ہر وقت پریشان پائے، کوئی انسان کہیں دنیا سے کوئی جگہ سے اٹھا لے، آپ اسے جا کر پوچھیں کہ تم زندگی میں پریشان رہنا چاہتے ہو، کہہ رہے ہیں میں پریشان ہی رہنا چاہتا ہوں. آپ اسے پوچھیں کہ تم دنیا کے اندر آسائش کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، وہ کہے گا ہاں میں آسائش کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اسی فطرت کی وجہ سے پروردگار دیکھیں قرآن پاک کے اندر جب جنت کا ذکر کرتا ہے، سورہ انسان کی 12 نمبر آیت سے لے کے آن ورڈز آگے جو آیات ہیں، پروردگار کہتا ہے جزاء بما صبروا جنۃ وحریرا، کہ ہم لوگ ان کو جو انہوں نے صبر کیا اس دنیا کے اندر، ہم ان کو جزا دیں گے، جنت دیں گے، آرام دیں گے، آسائشیں دیں گے، متقین فیہا علی الارائک، کہ وہ آرام سے اپنے صوفوں پر بیٹھے ہوں گے، انہوں نے ٹیک لگائی ہوگی. انسان کی فطرت ہے نا، خدا بند عالم چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان اچھا کام کرے تاکہ میں اس کو جنت دے دوں. جب جنت کا پروردگار نقشہ کھینچتا ہے تو وہی آسائشوں کا کھینچتا ہے. کہتا ہے متقین فیہا علی الارائک، وہ اپنے صوفوں کے اوپر، اپنی نشستوں کے اوپر آرام سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور کوئی مشکل نہیں ہوگی. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہ بہت زیادہ گرمی دیکھیں گے، نہ وہ بہت زیادہ ٹھنڈ دیکھیں گے، نہ سورج کی بہت ہی زیادہ تپش کو محسوس کریں گے، نہ سردی کی اس سرد ہونے کو محسوس کریں گے. ایک بہترین ان کو موسم دیا جائے گا. انسان کی فطرت ہے وہ آسائش پسند ہے، پریشانی میں نہیں رہنا چاہتا. خدا بندہ نے جنت کا نقشہ ایسے کھینچنے لگتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں آسائش دینے لگا ہوں، تمہیں آرامی دینے لگا ہوں، تمہیں پریشانی سے نکالنے لگا ہوں. یطاف علیہم بآنیت من فضہ، چاندی کے برتن ہوں گے کہ جو اس کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے. خداوند عالم بہترین مقدار کے مطابق، دیکھیں کس قدر خوبصورت اور لطیف آیت ہے، سبحان اللہ، اس قدر خوبصورت اور لطیف آیت ہے. سورہ انسان کی 16 نمبر کے پروردگار کہتا ہے قواریرا قواریرا من فضت قدروہا تقدیرا، کہ جب وہ شراب طہورہ سے تمہیں، تمہارے اس پیاس کو بجھائیں گے، تمہیں تسکین عطا کریں گے، تو وہ اتنی مقدار تک بھرا ہوگا کہ جتنی مقدار تمہیں پسند ہے. کس قدر لطیف ہے کہ خدا بند عالم یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پورا بھر دوں گا، ایسا نہیں کہہ رہا کہ کم بھروں گا، ایسا نہیں کہہ رہا کہ آدھا گلاس دوں گا، ایسا نہیں کہہ رہا میں گرا دوں گا، تمہاری محبت میں گرا دوں گا، ایسا نہیں کہہ رہا. کہتا ہے قدروہا تقدیرا، کہ بہترین مقدار کے مطابق تمہیں وہ آ کر پلایا جائے گا، تمہیں پیش کیا جائے گا. یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا، اس کی ٹیسٹ کے بارے میں بات کرتا ہے پروردگار، کہ اس کا بہترین ذائقہ ہوگا، کہ جو جنت میں تمہیں آسائشیں دی جائیں گی، تمہیں پریشانیوں سے جو نکالا جائے گا، تمہیں آ کر اسے تسکین دی جائے گی. عینن فیہا تسمی سلسبیلا، سلسبیل نام کی ایک وہاں پر پروردگار کہتا ہے تمہارے لیے بہترین نہر میں نے بنائی ہے، کہ اس میں سے جام بھر بھر کے تمہیں پلائے جائیں گے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تم جب پیتے چلے جاؤ گے تمہاری تسکین ختم ہوتی چلی جائے گی، لیکن جب تم ادھر ادھر دیکھتے چلے جاؤ گے تمہارے اس ملک میں، اس نعمتوں میں پروردگار اضافہ کرتا چلا جائے گا. کس طرح سے خدا بند عالم انسان کی اس فطرت کے مطابق بات کرتا ہے قرآن میں، جب جنت کا بھی ذکر کرتا ہے کیسے بات کرتا ہے. عالیہ ثیاب سندس خضر، کہ پروردگار سب زرق کے لباس کے اندر بہترین زرق برق کے ساتھ تمہیں عطا کرے گا. انہا لہی تذکرت فمن شاء اتخذ الی ربی سبیلا، یہ سب کا سب خدا بند عالم تمہیں یاد دلا رہا ہے. اب جو بھی اس کو سمجھ لے اور پروردگار کے راستے پر چلنا شروع کر دے. خداوند عالم نے جب قرآن کے اندر جنت کا نقشہ بھی کھینچا، تب بھی انسان کی فطرت کے مطابق، انسان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے، آسائش پسند ہے، آرام پسند ہے، انسان کی فطرت ہے آرام چاہتا ہے، آسائش چاہتا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ خود کو سکون میں دیکھنا چاہتا ہے، خود کو اذیت میں نہیں دیکھ پاتا. لیکن یہی انسان غلط مصداق کا تعین کرتا ہے آسائش میں جس کی وجہ سے براندہ درگاہ ہو جاتا ہے، خداوند عالم کی دی ہوئی نعمتوں کو بلا لیتا ہے۔ سورہ انفال کی 40 نمبر آیت میں پروردگار کہتا ہے وآتی اللہ ورسولہ، میں نے تمہاری آسائش کو اللہ اور رسول کی اطاعت میں رکھا ہے، میں نے تمہارے آرام کو اللہ اور رسول کی اطاعت میں رکھا ہے۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے آ کر تنازع کیا، آپس میں جھگڑا کرنا شروع کیا۔ خداوند عالم اس آیت میں منع کرتا ہے، کہتا ہے ولا تنازعوا فتفشلوا، آپس میں آ کر نزاع نہ کرنا، آپس میں آ کر نزاع کرو گے پریشان ہو جاؤ گے، فتفشلوا تم لوگ ہار جاؤ گے، شکست کھا جاؤ گے۔ وتذهب ريحكم، اور وہ جو تمہارا سارا روب ہے کہ یہ علی کے ماننے والے ہیں، وہ سارے کا سارا بہ جائے، کہ یہ سارے کربلا والے ہیں، یہ سب حسینی ہیں، وہ سب کا سب بہ جائے گا۔ لا تنازعوا، آپس میں جھگڑنا مت، تم جب جھگڑنا شروع کرو گے پھر تفشل، تم لوگ ہار جاؤ، تم لوگ شکست کھا جاؤ۔ تمہارا آرام میں نے اللہ رسول کی اطاعت میں رکھا، تم نے اپنے نفس کو مرکز بناتے ہوئے پروردگار کو بھول گئے اور کہا کہ میں ہوں کہ جو اپنے نفس کے آرام کے ساتھ آرام ہوں، میں ہوں کہ جو اپنی ذات کی خاطر اس دنیا میں رہتا ہوں۔ فتفشل، آپ دیکھیں جہاں جہاں پر نزاع ہے، جہاں جہاں پر تنازع ہے، جہاں جہاں پر تعارض ہے، جہاں جہاں پر اختلاف ہے، وہاں پر کوئی بھی باہر سے آ کر حملہ آرام سے کر سکتا ہے۔ نہیں دیکھا ہمارے معاشرے میں کیسے بتا تھا غریب، وہ جو ایک برہم پروردگار نے بنایا تھا کہ یہ تو سارے اہل بیت کے ماننے والے ہیں، یہ تو سارے مومن ہیں، دشمن کتنے آرام سے آتا ہے اور آ کر تقسیم کرنا شروع کرتا ہے، دشمن کتنے آرام سے آتا ہے اور آ کر طبقہ بندی کے اندر تقسیم کرنا شروع کرتا ہے، دشمن کتنے آرام سے آتا ہے اور آ کے کبھی امیر غریب کا فرق ڈالتا ہے، کبھی گورے کالے کا فرق ڈالتا ہے، کبھی پڑھے لکھے اور غیر پڑھے لکھے کا فرق ڈالتا ہے، کبھی ماتمی غیر ماتمی کا فرق ڈالتا ہے، کبھی اصولی اخباری کا وقت فرق ڈالتا ہے، کبھی شہادت ثالثہ کی بات کرتا ہے، کتنے آرام سے تقسیم کرتا چلا گیا، کبھی نمازی غیر نمازی کی بات کرتا ہے، کبھی متقی غیر متقی کی بات کرتا ہے۔ میرے پاس ایک شخص آیا کچھ دیر پہلے، آ کے میرے سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے مولانا آپ سے ایک سوال کرنا، میں کہا بتائیے، کہتا ہے کہ متقی کی علامات کیا ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان علامات کے ذریعے کسی دوسرے کے تقویٰ کو پرکھ سکوں۔ آپ اس کا سوال دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ میں اس متقی کی علامات، جو تقویٰ کی علامات خداوند عالم ذکر کرتا ہے، تاکہ میں کسی دوسرے میں دیکھ سکوں، اس میں ہے یا نہیں۔ میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، اگر معلوم ہوتی تو سب سے پہلے میں آپ کے بارے میں فیصلہ کرتا، میں سب سے پہلے وہ علامات آپ نے دیکھ لیتا، کیونکہ مجھے خود معلوم نہیں ہے، میں خود متقی نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں تقویٰ کیا ہے۔ اگر کسی نے تقویٰ کے بارے میں پوچھنا ہے تو امام المتقین سے پوچھے، اگر کسی نے متقی کی صفات کا پوچھنا ہے تو امیر المومنین سے پوچھے، اگر کسی نے تقویٰ کو دیکھنا ہے، متقی کو نہیں، تقویٰ کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ، اگر کوئی انتظار کر رہا ہے تو اس تقویٰ کا انتظار کرے۔ متقی تو ایک عام چیز ہے، وہ خود تقویٰ ہے، کہ جن کے وجود سے خود تقویٰ باعث سے افتخار محسوس کرے، خود مفہوم تقویٰ خوبصورت لگنے لگے۔ مسلسل انسان دوسروں کے اوپر نقطہ چینی کرتا، مسلسل انسان تنازع کا شکار، تعارض کا شکار، پریشانی کا شکار، کس قدر آرام سے دشمن آیا اور آ کر وہ تدہبری ہوں، اصل تمہیں نقصان پہنچا گیا، تمہیں پتہ نہیں چلا، چونکہ مصداق کا تعین درست نہیں ہے۔ انسان کو پروردگار نے فطرت عطا کی، لیکن چونکہ مصداق کا تعین درست نہیں ہے، سب کچھ خراب کرے۔ اس معاشرے کے اندر ہم لوگ صرف ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کسی دوسرے کی خامی کیا ہے، تاکہ اس کو کسی دوسرے کے آگے جا کر بیان کیا جائے، हम ढूंढ रहे होते हैं कि किसी दूसरे की मुश्किल क्या है ताकि उस मुश्किल से इस्तेमाल किया जाए, उस मुश्किल से फायदा उठाया जा सके। मैं कहूं नहीं भाई, ये तो यहां पर कुरान की तिलावत इसलिए नहीं करता, ये तो इबादत इसलिए नहीं करता, ये तो दर्श इसलिए नहीं सुनता, भाई तुम कौन होते हो इस फैसला करने में? तुम्हें क्या मालूम कि वो खुदावंद आलम के कितना करीब है? तुम्हें क्या मालूम कि उसकी जबान से निकला एक कलिमा के परवरदिगार मैं ज़ईफ हूं तो मुझे माफ कर दे, खुदा को कितना पसंद है कि हजरत मूसा की कौम पर जिसकी वजह से बारिश ना हो परवरदिगार फिर उसी की वजह से बारिश कर दे। हजरत मूसा कहेंगे परवरदिगार ना कोई गया ना कोई आया, जब कोई निकला नहीं है तो बारिश कैसे? तो खुदावंद आलम कहता है एक मेरा बंदा है तुम्हारी कौम में जिसकी वजह से मैं बारिश कर रहा हूं, परवरदिगार मुझे बताओ तो सही कौन है? कहा जब गुनहगार था तब नहीं बताया, अब तो वो मेरा बंदा है, जब वो गुनाह करता था तब नहीं बताया, अब जबकि वो मेरा बंदा है कैसे तुझे उसका नाम बता था? ताकि तू जान ले कि पहले भी गुनहगार था। खुदावंद आलम कितना करीम है, इंसान अपनी फितरत के साथ अगर बेहतरीन मिसदाक का तहयुन कर ले परवरदिगार उसको कहां ले जाता है? इमाम रज़ा अलैहि सलाम के हरम में एक दफा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले पर, एक गुलाम है कि जो बहुत साल वहां पर खाकरों झाड़ूकश जिसको झाड़ूकश कहा जाता है, झाड़ूकश जो कि झाड़ू देने वाला सफाई करने वाला, बहुत देर तक वहां पर सफाई कर रहा है। तो एक दफा उसके दिल में ख्याल आता है कि इतनी देर से मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में झाड़ू दे रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ, पता नहीं खुदावंद आलम ने मुझे भी कोई इनाम ही नहीं दिया, मेरी कोई तरक्की नहीं हुई, ये क्या बात हुई? इतनी देर से मैं इमाम की खिदमत करूँ और मेरी तरक्की ना हो। उसके दिल में ये वसवसा आया, मौला के हरम को छोड़कर चलना शुरू कर दिया कि अब जहाँ पर भी मुझे काम मिला वहाँ पर मेहनत मजदूरी करूंगा ताकि मेरी कमाई के अंदर कोई तो तरक्की हो सके, कोई तो फायदा हो सके। तो कहते हैं कि एक जगह पर पहुंचा, क्या देखता है कि गांव वाले सारे बाहर आए और नमाजें इस्तिक्सा पढ़ने लगे हैं और वासिता दे रहे हैं। जब वासिता दे रहे हैं कि परवरदिगार तू बाराने रहमत को नाजिल कर दे, तो बार बार उसका नाम ले रहे हैं। तो आगे बढ़ के कहता है कि तुम्हें मालूम है कि ये किसका नाम है? कहा हाँ, हमारे किसी बड़े ने कहा है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में कोई झाड़ू देने वाला है। जब भी हमारे पर खुश्क साली होती है, बाराने रहमत नाजिल नहीं होती, हम इसका वास्ता दे के खुदा से दुआ करते हैं, खुदा बारिश को नाजिल करता है। एक दफे इंसान बढ़े तो सही, इस फितरत के साथ दुरुस्त तायुन तो करे, मिसदाक का दुरुस्त इंतखाब तो करे। मैं आज देख रहा था आयतुल्लाह नकुतकी, ये बहुत बड़े आलिम हैं, आप लोगों की मोहब्बत मुझे आगे चलने ही नहीं देती, दुरुस्त पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, आयतुल्लाह नकुतकी एक बहुत बड़े आलिम, एक बहुत बरकसीदा इंसान के जिनकी कबर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में है, कि जितने भी बड़े उरफा हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में उनकी ज़ियारत करने जाने से पहले आयतुल्लाह नफुतकी के पास आते हैं और आयतुल्लाह नफुतकी से कहते हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के नज़दीक हमारी शिफाअत करो ताकि वो हमारी ज़ियारतों को कबूल कर लें। इस कदर बरगजीदा शख्सियत, इस कदर आरिफ शख्सियत, इस कदर आरिफ बिल्ला, इस कदर अपने फितरत के साथ उस दुरुस्त तायीन मिसदाक करके उन कमालात और मदारिस को तय करने वाला, कहते हैं आयतुल्लाह नफुतकी, कहते हैं तवज्जो से सुनिए, कहते हैं कि मैं नजफ गया तो जब रास्ते में जा रहा था, ईरान से पढ़ने के लिए गए नजफ, तो जब नजफ जा रहा था तो रास्ते में मुझे कई ख्याल आ रहे थे, कभी मैं सोचता था कि वहां पर जाके किस उस्ताद का इंतखाब करूंगा, किस उस्ताद का इंतखाब करूंगा, क्या पढ़ूंगा, मसलन कौन सा दर्स कहाँ से शुरू करूंगा, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन ये है कि मैं मायदा आसमानी इल्म अहले बैत से इस्तेफादा करना चाहता हूँ। میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے دسترخوان سے استفادہ کروں، علم حاصل کروں۔ کہتے ہیں میں مسلسل نجف جب پہنچا ہوں، یہ میرے ذہن میں سوچ ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا، وہاں جا کر معصوم کی زیارت کی، اور زیارت کرتے ہوئے بھی یہی سوچنے لگ پڑا کہ میں کس طرح سے امیر المومنین سے دعا کروں، کیا مانگوں، کس طرح سے مانگوں، کہاں سے درس کو شروع کروں، کہاں سے آغاز کروں۔ کہتے ہیں یہ میں سوچ رہا تھا، اسی سوچ کے ساتھ میں نے ایک گھر کرائے پہ لے لیا اور اس گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں جب اس گھر میں رہنے لگا، نہ میں کہیں گیا، نہ میں کسی سے ملا، میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ تو میں نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک برگزیدہ بزرگ شخصیت ہے۔ اس شخصیت نے مجھ سے کہا کہ کیا ہے، تم مجھے اندر آنے کی اجازت ہو گئے؟ ہاں، کیوں نہیں آپ کو آنے۔ کہتے ہیں میں ان کو گھر کے اندر لے کر آیا، ان کو اپنی بیڈ روم کے اندر بٹھایا، وہاں پر بٹھا کے تو ان کو چائے پیش کی۔ جب ان کو چائے پیش کی ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ مجھے صاحب زری نے بھیجا ہے تاکہ تمہاری آگے مدد کر سکوں اور تمہیں بتا سکوں کہ تم نجف میں آئے ہو، تمہیں خوش آمدید ہے، اپنا تزکیہ نفس شروع کر دو۔ کہتے ہیں کہ جب وہاں سے وہ نکلے ہیں، جب وہ نکلے ہیں تو میں پریشان ہو گیا کہ میں نے تو دعا امیر المومنین علیہ السلام سے کی تھی، تو یہ کون ہے کہ جو آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں جب مجھے معلوم ہوا تو وہ اس وقت نجف کے سب سے بڑے عارف و مشتہد تھے کہ جن کا نام آیت اللہ قاضی بتایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں پھر مسلسل میں ان کے ساتھ رہا اور ان تمام مدارس کو طے کرتا رہا۔ ایک دفعہ انسان اس فطرت کے ساتھ درست تعجب تو کرے۔ دیکھیں پروردگار کس طرح سے اسباب مہیا کرتا ہے، کس طرح سے اس رضا کو، اس طہارت کو، اس پاکیزگی کو، اس کہہ لیجئے وہ جو کھانا ہے، وہ جو علم ہے، اس کو آپ تک خود پہنچا دیتا ہے۔ کس طرح سے پروردگار آپ کے قریب کرے گا؟ انسان فطرتاً آرام پسند، انسان فطرتاً آسائش پسند، خدا نے یہ تمام نعمتیں دی، خداوند عالم نے ہمیں علی دیا، خداوند عالم نے ہمیں اہل بیت دیے، خداوند عالم نے یہ تمام ہستیاں ہمیں دی۔ لیکن پروردگار قرآن میں کہتا ہے سورہ انفال کی 53 نمبر آیت ہے، ذالک، توجہ سے آیت سنیے گا، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیراً نعمتاً انعمہا، پروردگار کسی بھی نعمت کو کہ جس کو وہ عطا کرتا ہے، نعمت دیتا ہے، تبدیل نہیں کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، مگر یہ کہ وہ اپنے آپ پر نفس کو تبدیل کر دیں، وہ خود اپنے نفس کو متغیر کر دیں۔ پروردگار نے میرے نفس کے اندر یہ صلاحیت سمجھی کہ میرے حوالے اہل بیت تو کرے، پروردگار نے میرے نفس میں یہ صلاحیت سمجھی کہ یہ محبت حسین کو تحمل کر سکتا ہے، خداوند عالم نے وہ محبت عطا کر دی۔ لیکن پروردگار کہتا ہے میں تب تک اپنی نعمت کو تبدیل نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ خود تبدیل کر دے۔ اگر میں فطرت کے مثال میں درست تعین نہیں کروں گا تو پروردگار تبدیل کر دے گا۔ خداوند عالم کہتا ہے تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے، کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرے، کون ہے جو اللہ کی بندگی کرے، کون ہے کہ جو اللہ کے ساتھ جا کر متصل ہو جائے، کون ہے کہ جو وحدہ لا شریک کی عبادت کرے، کون ہے کہ جو اپنی فطرت کے ساتھ درست تعین کر سکے؟ خداوند عالم کہتا ہے کہ میں نے یہ جو نعمتیں عطا کی ہیں یہ تب تک میں تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کے اندر خود تغیر پیدا نہ کر لے۔ دشمن آیا اور میرے نفس کے اندر تغیر پیدا کرنا شروع کر دیا۔ ہماری شادی بیاہ کو دیکھیے، ہماری شادی بیاہ اس طرح کے ہیں کہ ہم لوگ اپنے زمانے کی ماں کو دعوت دے سکیں؟ ہماری سالگرہیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ہم لوگ زمانے کی ماں کو دعوت دے سکیں؟ ہمارے کلچرل ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ جس کے اندر ہم لوگ اپنے زمانے کی ماں کو دعوت دے سکیں؟ کیا آیا وہ خاتون کہ جو زمانے کے امام کو پکارتی ہے اور چاہتی ہے کہ زمانے کے امام کے انصار کو اس دنیا کے اندر تربیت کرے اور معاشرے کے حوالے کرے، کیا ہے اس کا کردار ہے ایسا؟ جب وہ معاشرے میں جاتی ہے، حجاب کے ساتھ جاتی ہے ویسے جاتی ہے کہ جس طرح سے خدا کی کنیز جایا کرتی ہے؟ میں یہ تو ضرور کہہ دیتا ہوں کہ معاشرے میں فساد بہت ہے، لیکن معاشرہ مجھ سے ہی مل کر بنا ہے، معاشرہ کسی باہر سے آئے ہوئے افراد نے نہیں بنایا، میں نے بنایا، میں ہوں جو معاشرہ بناتا ہوں، میری تساہل پسندی، میرا تنازع، میرے اختلافات، میرے ایک دوسرے کے ساتھ پریشانیاں، میرے ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں، میرے ایک دوسرے کو نہ سمجھنا، میرے ایک دوسرے کے بارے میں بغض رکھنا، میرے ایک دوسرے کے بارے میں حسد رکھنا، میرے ایک دوسرے کے بارے میں کینہ رکھنا، میرے ایک دوسرے کے بارے میں ان تمام منفی تصورات کو رکھنا، لیکن میری خواہش تو ہے، لیکن میرا دل تو کرتا ہے، میری خواہش ضرور ہے لیکن میرا عمل نہیں ہے۔ خداوند عالم کسی بھی اگر قوم پر نعمت کو نازل کرتا ہے تو اس نعمت کو تبدیل نہیں کرتا مگر کہ وہ اپنے نفس کے اندر خود تغیر پیدا کر لے۔ پروردگار کہہ رہا ہے، خداوند عالم قرآن میں فرما رہا ہے، جہاں پر تغیر نفسی آیا وہاں پر نعمت تبدیل۔ خداوند عالم کہتا ہے کہ تم حسین کا ذکر ضرور کرتے ہو لیکن حسینی نہیں ہو، تم کہتے ضرور ہو کہ کربلا بابا ہو جائے لیکن تمہیں پتا ہے کربلا میں کیا ہوا تھا؟ تمہیں پتا ہے کہ کربلا میں کس قدر مشکل تھی؟ تمہیں پتا ہے کہ رباب کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ تمہیں پتا ہے کہ مولانا اکبر کی ماں کیا سوچتی ہوگی؟ تمہیں پتا ہے حسین کیا چاہتے تھے؟ تمہیں پتا ہے امیر المومنین کیا چاہتے تھے؟ تمہیں پتا ہے زمانے کا امام کیا چاہتا ہے؟ میں نے آرام کسی اور شے کو سمجھا، میں مصداق میں پھر غلطی کر گیا، میں آیت اللہ نسودگی کی بات سن کے خوش ہو گیا، آیت اللہ طباطبائی کی بات سن کے خوش ہو گیا، لیکن پتا ہے کہ یہ نسودگی بنتے ہوئے کس قدر مراحل سے گزرنا پڑا؟ میں مشکلات نہیں کہتا، مراحل کہتا ہوں، مرحلہ ہے، مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، مراحل سے گزرنا۔ میں نے مصداق کے تعین میں اشتباہ کیا جس کی وجہ سے آسائش کسی اور شے کو سمجھا۔ پروردگار نے کہا کہ تمہیں آسائش چاہیے ہے، تمہیں آرام چاہیے ہے، آؤ اور آ کر میرے رسول کی اطاعت، آؤ کر ہماری اطاعت کرو۔ انسان فطرتاً اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، انسان کہتا ہے کہ سب سے پہلے میری ذات۔ اگر ایک انسان کو کہا جائے، بار بار لفظ انسان استعمال کر رہا ہوں چونکہ ہم لوگ انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کے تمام لوگ غلط ہو سکتے ہیں، میں نہیں۔ انسان کہتا ہے کہ یہ جتنی بھی خرابیاں ہیں میری وجہ سے نہیں، میں تو مصلح ہوں، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں تو مصلحین میں سے ہوں۔ پروردگار قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ اس زمین کے اندر فساد مت کرو، اس زمین کے اندر مفسد نہ بنو، اس زمین کے اندر تفرقہ نہ پھیلاؤ، اس زمین کے اندر دوسروں پر ظلم نہ کرو، حق غصب نہ کرو، پریشان نہ کرو، حسد نہ کرو، کینہ نہ کرو، بغض نہ رکھو۔ لیکن وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا، سب کہتے ہیں انما نحن مسلمون، بھئی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم تو مسلمین میں سے ہیں۔ اپنی ذات سے محبت۔ مجھے بتائیے کہ امیر المومنین معصومین کے ساتھ کوئی ہے کہ جو اپنی ذات سے محبت کرتا ہو؟ ان کو اگر کسی سے محبت ہے، کوئی محبوب ہے، تو وہ امیر المومنین ہے۔ مالک اشتر کس جگہ سے واپس پلٹ کر آتے ہیں؟ اپنی ذات سے محبت کرتے ہوتے تو وہاں پر اس دشمن کا قلعہ کما کر کے آتے، اپنے امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں، امام کے بلانے پہ واپس آتے ہیں۔ انسان فطرتاً ذات سے محبت کرتا ہے، لیکن محبوب کون ہے اس کے تعین میں اشتباہ کر گئے۔ کوئی اپنی اولاد کے لیے، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے حرام رزق کمائے، کسی کا حق غصب کرے، کسی پر ظلم کرے، کسی کو پریشان کرے، کسی کے ساتھ بد کلامی کرے، کسی کے ساتھ بد قولی کرے، اگر ان سے کہا جائے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد مت کرو، اگر سے کیا کہتے ہیں، قالوا انما نحن مسلمون، بھئی ہم تو مسلم ہیں، خدا نے عالم کہتا ہے سورہ فرقان کی 44 نمبر آیت کے، ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، تم یہ گمان کرتے ہو کہ بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تعقل کر رہے ہیں، ان ہم کا الا کالانعام، یہ حیوانوں کی طرح ہے، یہ چوپایوں کی طرح ہے، یہ بات نہیں سمجھتے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ویسے بھی نہیں ہے، ان سے بھی پستر ہے، اپنی ذات سے محبت حیوان کو ہے کہ جس کے لیے وہ کسی بھی شے سے تجاوز کرنے سے دریغ نہیں کرتا، انسان کو ایسا نہیں ہے، انسان تو پروردگار سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے خدا سے محبت کرتا ہے، آخری چیز کی جو فطرت کے لیے انسان کی فطرت میں موجود ہے وہ شکر منعم ہے، انسان جو منعم ہے، جو نعمت عطا کرتا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے، وہ کوئی ہو جب بھی اس کو کوئی نعمت عطا کرے گا وہ اس کا شکریہ ادا کرے گا، وہ کسی جگہ سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی جگہ سے، کسی زبان سے، کسی علاقے سے، کسی ثقافت سے، کہیں سے تعلق رکھتا ہو، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ شکر منعم بجا لاتا ہے، جو اسے نعمت دیتا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے، خداوند عالم کہتا ہے کہ دیکھو بدر میں جب وہ صرف 313 تھے، جب ان کے سامنے مقابلے پہ سارے کفار آ کر کھڑے ہو گئے تو ہم نے ان کی مدد کی ہے تاکہ وہ شکر ادا کرے، لعلکم تشکرون، کہ شاید تم شکر گزاروں میں سے بن جاؤ، یا تاکہ تم شکر گزاروں میں سے بن جاؤ، خداوند عالم نے اس روح کو ادا کیا، یہ سماعت دی، یہ بصارت دی، یہ قلب دیا، سوچنے کی صلاحیت دی، کیوں؟ پروردگار قرآن میں کہتا ہے سورہ سجدہ کی 9 آیت میں قلیل ما تشکرون، یہ سب کچھ لینے کے بعد بھی کم ہے کہ جو شکر ادا کرتے ہیں، خداوند عالم کہتا ہے کہ میں نے حضرت لقمان کو حکمت دی، انشکر للہ، تاکہ وہ پروردگار کا شکر ادا کرے، خداوند عالم حکمت ادا کرتا ہے تاکہ پروردگار کا وہ شکر ادا کر سکے، ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ جو شکر ادا کرے گا پروردگار اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ حضرت آصف ابن برقیہ کا واقعہ کہ جب بلقیس کا تخت وہ پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان کے پاس لے آئے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جب حضرت آصف ابن برقیہ نے آ کر یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے کیسے کیا، قرآن کی آیت کہتی ہے سورہ نمل کی 40 آیت کہ حضرت آصف ابن برقیہ کے جو وسیع و جانشین ہیں حضرت سلیمان کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے رب کا فضل ہے میرے پہ، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت کرتا ہوں، نہیں کہا کہ یہ میں نے کیا ہے، ہر چیز میں پروردگار کا شکر ہے، میں نے شکر ادا کرنا ہے، کس کا شکر ادا کروں؟ مصداق کے تعین کے اندر اشتباہ کیا جس کی وجہ سے پریشان ہو گئے، خداوند عالم ایک مقام ایسا میں نے قرآن میں دیکھا، یہ بیان کرتا ہوں اور آپ کی زحمت ہے تمام، ایک مقام میں نے ایسا دیکھا کہ جس کے اندر خدا کہتا ہے کہ میں خود شکر ادا کرتا ہوں، میں خود تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں خود تمہارا مشکور ہوں، خود شکور کا لفظ استعمال کیا پروردگار، سورہ شورا کی 23 نمبر آیت میں کہ جہاں پر پروردگار رسول خدا کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرًا الا المودۃ فی القربٰ، کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر کہ میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو، یہاں پر پروردگار کہتا ہے کہ جس نے بھی یہ عمل انجام دیا یہ صرف نیکی نہیں ہے، جس نے بھی انجام کیا خود پروردگار اس کا مشکور ہے، خدا کہتا ہے کہ وہ بہترین، اللہ غفورن غفور شکور، پروردگار بہترین مغفرت کرنے والا ہے، بتاکی پروردگار قدردان ہے، شکر گزار ہے۔ جب یہ آیت میں نے پڑھی تو میں نے سوچا کہ کیوں ایسا کیا خدا نے، توجہ سے سنیے گا، کیوں خداوند عالم نے ایسا کیا کہ خداوند عالم نے ہر جگہ پہ کہا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ، شاید تم میرے قریب آ جاؤ، شاید تم شکر گزاروں کے طرح سے معشوق کر دیا جائے، کیوں؟ سورہ انسان کی 9 آیت آ کر صدا دیتی ہے کہ جب یتیم، مسکین، اسیر اہل بیت کے گھرانے پر آئے ہیں، دہلیز پر آئے ہیں، اور ہر اہل بیت میں سے اپنی افطاری کو دیتا چلا گیا، جہاں پر سورہ انسان کی 9 آیت کہتی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ جو تم نے ہمیں، یہ جو ہم نے تمہیں کھانا کھلایا ہے، یہ خدا کی، خدا کے لیے کھلایا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں تم سے کوئی جزا چاہیے ہے اور نہ ہی شکر چاہیے ہے، یہ جتنا ہم نے کیا ہے پروردگار کے لیے کیا۔ اب جب پروردگار کے لیے کیا ہے اور خدا بند عالم چاہتا ہے ہر انسان سے کہ وہ آ کر اہل بیت سے محبت کرے، جب ان کو شکر نہیں چاہیے، سب کچھ خدا کے لیے کرتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا میں اس کا قدردار ہوں، میں اس کا شکر گزار ہوں، اس کے نزدیک اس کے مغفرت کرنا میری ذمہ داری ہے، اس کے گناہوں کو بخشنے والا میں ہوں۔ اگر ہم لوگ فطرت کے ساتھ ان درست مصادیق کا تعین کر پائیں گے تو خداوند عالم کے ساتھ ہمارا رابطہ استوار ہو جائے گا، اگر نہیں کر پائیں گے تو یقین کر لیجئے کہ اسی طرح سے پریشان رہیں گے، کیونکہ جنہوں نے کر لیا ہے خداوند عالم نے ان کو حزب اللہ بنا دیا ہے، جنہوں نے کر لیا ہے خداوند عالم نے ان کو انصار اللہ بنا لیا ہے، کہ وہ اللہ کی جماعت ہیں، وہ اللہ کے مددگار ہیں۔ جب تک میں اس فطرت کے ساتھ درست مصداق کا تعین نہیں کروں گا تب تک اسی طرح سے مسئلے کا شکار رہوں گا۔ پروردگار سے دعا کریے کہ خداوند عالم ہم لوگوں کو اپنی فطرت کے ساتھ بہترین تعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ تمام امید سے گزارش ہے کہ جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں دیے جاتے اور سارے سوال تو نہیں پڑھ پاؤں گا یقیناً، لیکن جب تک نہیں دیے جاتے تب تک اگر آپ لوگ بیٹھے رہیں تاکہ حسل نہ ہوئے، تاکہ پریشانی نہ ہوئے، کس کے لیے آپ کے ممنون ہوں گے۔ اور ویسے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ دعا ان کو لبھاتا ہے، آخر میں دعا کریں گے کہ پروردگار ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر ہم امید کا واسطہ دے کے دعا کریں گے، آپ سب اپنی صحت و سلامتی کے لیے گھر بلند آواز سے درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ لیکن اگر اسی چہرے یا ہاتھ کے اوپر زینت کی ہو کہ جو باعث جلب توجہ دیگران ہو، اب اس کو آسان کیسے کریں؟ ہاں دوسروں کو، آج آپ کی جملہ اچھا ہے، جو کہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی وجہ بنے تو وہ اس کا چھپانا بھی واجب ہے، درست ہے ویسے کہ حکم؟ صرف اگر تو آپ کا چہرہ ہے اور آپ کی کلائیوں سے آگے جو ہاتھ ہیں ये इजाजत है कि ये मिसाल के तौर पे बाहर रह सकते हैं उस चादर से, बाकी तमाम बदन खातून का औरत है, उसको औरत इसलिए कहा जाता है कि उसका तमाम बदन उसका ढांपना जरूरी है, वाजिब है उसके ऊपर। हाँ, अगर ऐसा कोई लिबास पहन लिया जाए कि जो कि भाई से जल गए निगरान क्या गया, जो कि दूसरों को मुतवजह करने की वजह बन सके, तो वो भी जायज नहीं है कि जिससे उसके बदन कि जो खदुखाल है मिसाल वो अगर जाहिर होते हो तो वह जायज नहीं है, हराम है। इंशाल्लाह खुदावंद आलम से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारी नामूस की हिफाजत फरमाए। एक बात उठ पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद एक और सवाल है कि जिसमें बता फरमा रहे हैं कि आपने कल के दर्स में मिसदाक का लफ्ज इस्तेमाल किया, उसका माना क्या है, मेहरबानी फरमा के बयान करिए। और मिसदाक का हम लोगों ने आज बयान किया कुछ जितना मौका मिल सका। एक मफहूम है आपका, एक मिसदाक है, ये मफहूम जिस शय के ऊपर खारिज में मुंतबिक होता है, अगर इसको आप कैसे जुमला सही करें, यानी मेरे जहन में एक कॉन्सेप्ट है पर एक खारिज में हमारे पास वही चीज़ मौजूद है, वही एग्जिस्ट करती है, वो जो एग्जिस्टेंस है बाहर नमूना, जो उस मफहूम का नमूना है जो एग्जिस्टेंस है बाहर, उसको मिसदाक कहेंगे कि जिसके ऊपर मेरा कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो सकता है। कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट मेरे जहन में है लेकिन कंप्यूटर ही है, ये कंप्यूटर मिसदाक हो जाएगा मेरे उस कॉन्सेप्ट का, मेरे उस मफहूम का, तो इस वजह से इसको मिसदाक कहेंगे। कि जितनी भी हमने बातें की वो सारी ये कि हम लोग मनफात का मिसदाक गलत समझ बैठे, मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो मनफात का कुछ और है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन खुदा पर होनी चाहिए, इताअत पर होनी चाहिए, जबकि किसी और शय पर होगी, ये गलती है। इस तरह से इसको दुरुस्त तरीके से समझा जा सकता है। एकदम अभी भी दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जब मैंने सवाल पढ़ा है अभी और ऊपर फौरन नाम देखा तो मुझे लगा कि ये खातून का ही सवाल होना चाहिए किसी, तो अभी पढ़ देता हूँ, नाम भी लेता। कहते हैं हमें अच्छी जिंदगी कैसे, हम अच्छी जिंदगी कैसे गुजारें। एक हमारे पास ये जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश वर्ड में आ गया है जिसकी वजह से हम लोग अभी उर्दू भी रोमन में लिखते हैं, तो वो बात, हमारा माशरा अच्छे इंसानों को बहुत बातें करता है और पर्दे का मजाक किया जाता है, परवरिश में भी बताइए बार कुछ लिखा है ऐसा करके, तो ऐसा तो है, यानी जो भी यकीनन परवरदिगार की इताअत करेगा, जो भी खुदावंद आलम की इताअत करेगा उसको परेशानी का सामना तो होगा ही है। मतलब जारी बात है कि दुनिया नहीं चाहेगी कि आप खुदा के करीब हो जाए, और यही इम्तिहान है, यही दारुल इब्तिला है कि किस तरह से मैंने इन तमाम कांटों से बचते हुए जाना है। आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी एक व्यापार में आप जा रहे हों और वहाँ पर आपके जो लिबास है वो फैला हुआ हो और आगे कांटे आ जाएं, आप उस रास्ते का इंतखाब करेंगे? जिस कदर मर्जी कोई आपसे कहता चला जाए कि इस रास्ते का इंतखाब करो तुम्हें जल्दी पहुँचा देगा, आप कहेंगे मैं यहाँ से गुजरूँगा तो ये जो मेरी चादर है, ये जो मेरा कपड़ा है, ये जो मेरा लिबास है, ये दागदार हो जाएगा, ये फट जाएगा? मुआशरा तो कहेगा, मुआशरा नहीं कहता मैं, दुश्मन तो कहेगा, मुआशरा अच्छा है, हमारा मुआशरा बहुत अच्छा है, हमारा मुआशरा अमीरुल मोमिनीन का नाम रहता है, हमारा मुआशरा इनके बच्चे मोहब्बत करता है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो दुश्मन है वो नहीं चाहता, दुश्मन कभी नहीं चाहेगा कि आप सीधे रास्ते से जाए, वो हमेशा ऐसे रास्ते से जाने की तरगीब देगा कि जहाँ से आपको नुकसान होता हो। तो यकीनन ये तो बहरहाल आपको सामना करना पड़ेगा, अमीरुल मोमिनीन को, उनके सारे साहब को, ये तमाम चीज़ें सामना करना पड़ी हैं, लेकिन उन्होंने उन तमाम चीज़ों को दुरुस्त तरीके से निभाते चले गए कि आज हम उनकी ज़ियारत करना अपने लिए बाइस इफ्तिखार समझते हैं। तो यकीनन इसी तरह से ये मुआशरा है, ये मुआशरा नहीं बल्कि दुश्मन है कि जो ये आकर मुश्किलात दबा करेगा, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को किस तरह से महफूज रहना है, अहले बैत के तवस्सुल के जरिए से, खुदा की इबादत के जरिए से, इताअत और बंदगी के जरिए से, कि जो इंशाल्लाह परवरदिगार हमें अता करेगा। तो फिर भी दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। रमज़ान में शबे कदर में ताक रात को एक दिन होती है, लेकिन सऊदीया में अगर जुमेरात को ताक रात आए और पाकिस्तान में जुमे को आए तो फिर ताक रात कौन सी होगी? आप मुकल्लफ हैं अपने मंतकी के एतबार से, आपके मंतके में जिस तरह से रमज़ान शुरू हुआ है उसी एतबार से जो सी ताक रात होगी आप उसी को शबे कदर महसूब करेंगे। ऐसा नहीं है कि सऊदीया ओपन जही के लिए है, ओपन से ही अगर सऊदीया के जरिए से वो ऐलान कर सकते हैं रमज़ान का, بھئی ہمارے پاس مراجع موجود ہیں، ہمارے پاس نائب امام موجود ہیں، حضرت امام معصوم موجود ہے کہ ہم لوگ، بلکہ اس کے لیے چاند دیکھنے کے لیے تو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر آپ خود چاند دیکھ لیں، چاند اصلی والا چاند البتہ دیکھ لیں تو آپ لوگ اپنا رمضان شروع کر سکتے ہیں، میری کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر مکلف آپ کی ذات ہے، یا پھر آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے چند شہادتوں کے ذریعے سے، تو اس وجہ سے یہ تاخرات آپ کے اپنے منطقے کے اعتبار سے ہوگی۔ ایک بار ضرور پڑھیں محمد وال اور شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بہکا کر گناہ نہ کروائے، لیکن جب لوگوں نے گناہ کرنے ہوتے ہیں اپنے اختیار سے وہ سر انجام دیتے ہیں، البتہ ان کی فطرت میں ہے کہ شیطان ہی بہکاتا ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا انسان کی فطرت سلیم ہے، انسان کو پروردگار نے فطرت سلیم پر خلق کیا ہے، فطرت آپ کو نہیں بہکا سکتی، انسان کی فطرت غلط نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ سلیم خلقت کے ساتھ پروردگار نے خلق کیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس فطرت پہ غبار آ جاتا ہے غفلت۔ مثال کے طور پہ اگر ایک انسان یہاں سے باہر نکلے اور وہ اپنے بہت ذہن کی دھن میں ہے، وہ ایک دم کئی دفعہ سوال کرتے ہیں دن ہے کہ رات ہے، جبکہ وہ ذرا سے التفات کے ساتھ ذرا سا آسمان کی طرف دیکھے تو وہ معلوم ہو سکتا ہے اس کو کہ رات ہے اس وقت۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غفلت ہے، ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے تو خود متوجہ ہوگا، کوئی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے، فطرت کو دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، فطرت خود انسان کی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ مجھے کمال تک پہنچنا ہے، اور یہی آپ کی خدمت میں عرض کیا، انسان کی فطرت خود تقاضا کرتی ہے کہ مجھے حقیقت چاہیے، فطرت سلیم ہے، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ البتہ یہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کی عادت ہے، یہ اس کی فطرت نہیں ہے، یہ اس کی طبیعت ہے یا عادت ہے، فطرت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ سورۃ روم کی 20ویں آیت آپ کی خدمت میں عرض کی کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ولا تبدیل لخلق اللہ، کہ پروردگار کی مخلوق کے اندر تبدیلی نہیں ہے، فطرت میں تبدیلی نہیں ہے، ہاں انسان اپنی طبیعت میں اپنی عادت میں تبدیلی کرتا ہے، فطرت سلیم ہے۔ بس اس وجہ سے یہ جو بہکایا گیا ہے یہ شیطان نے بہکایا ہے۔ ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں محمد والے کہتے ہیں جو لوگ شکر ادا نہیں کرتے تو کیا خدا ان کو نعمتیں نہیں دیتا، اگر ان کو نعمتیں دیتا ہے تو پھر شکر کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں خدا بند عالم کی دو صفات ہیں، آپ جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو کون کون سی صفات ہے پروردگار کی؟ ایک رحمان ہے اور ایک رحمان، پروردگار کی وہ صفت ہے، دونوں کا مطلب رحم سے، رحمت سے ہے، لیکن دو صفات کیوں استعمال کی گئی؟ ایک دفعہ رحمان کا، ایک دفعہ رحیم کا، کیوں؟ یہ جتنی بھی ہیں خدا کی مخلوق ہے، خدا اس کا ان سب کا رب ہے، خدا سب کی ربوبیت کرتا ہے، یہ جو ناشکروں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے پروردگار اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، یہ اس صفت رحمانیت کا نتیجہ ہے۔ لیکن جہاں پر مومنین کو پروردگار نعمت عظمی علی بن ابی طالب عطا کرتا ہے تو یہ پروردگار کی رحیمیت کی صفت کا نتیجہ ہے۔ خدا بند عالم جب اس طرح سے عام جملوں میں کہوں، جب خدا بند عالم آپ لوگوں سے ڈیل کرتا ہے تو رحیم بن کے کرتا ہے، جب باقی تمام انسان سے جو کفرانی نعمت بھی کرتے ہیں ان سے ڈیل کرتا ہے تو رحمان بن کے کرتا ہے، چونکہ پروردگار کی مخلوق ہے۔ جب خدا نے خلق کیا، خدا نے اختیار دیا کہ تم کفرانی نعمت کرو یا شکر ادا کرو، تم شکر ادا کرو گے میں زیادتی کروں گا، تم کفرانی نعمت کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کفران نعمت والوں کے لیے عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ خدا بند عالم نے ان کو اہل بیت کے گھرانے سے دور کر دیا۔ خدا بند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات پاک ہے،